الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے مشکل راہوں کے مسافر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. آج کے اس پروگرام میں شرکت سے ملنے والا ثواب برگاہ رسالت میں تحفتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کے ارواح کو ایصال کرتا ہوں. یہ بھی نیت کر لیں، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، عنوان ہی سے جیسا کہ ظاہر ہے، پہلے بھی کئی ایک پروگرام آپ اس تعلق سے سن چکے ہیں. اس سارے پروگرام میں کسی نہ کسی ایسی شخصیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جنہوں نے راہ خدا میں مختلف طرح کی مصیبتیں جھیلیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں، دکھ، درد یہ آئے، لیکن یہ راضی برضا رہے اور اپنے رب کی رضا کے طالب بنے ہوئے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف ہی رجوع لاتے رہے. یقین جانیے ان میں سے ایسی ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں. ویسے تو اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندے یہ مرجع خلائق ہوا کرتے ہیں. مرجع خلائق کا مطلب یہ کہ عوام الناس کا، لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوتا ہے، دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، قلبی میلان ان کی طرف ہوا کرتا ہے، دلی رجحان ان کی طرف ہوا کرتا ہے. اور یہ حضرات اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی بجا لانے میں، زہد میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، نماز کی پابندی میں، نوافل کی ادائیگی میں، تلاوت قرآن میں، ایک ایسے نقش کو چھوڑ کر دنیا سے جاتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. آج جس عظیم شخصیت کا ہم تذکرہ سننے جا رہے ہیں، یہ تابعی بزرگ ہیں. تابعی ان شخصیات کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی صحبت پائی ہو. دیدار محبوب کرنے والی شخصیت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، محبوب کے دیدار سے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان فرمایا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے پردہ فرمایا، ایسی شخصیت مرتبہ صحابیت تک پہنچی. اور جس کو صحابی کی قربت میسر آئی، ایمان کی حالت میں صحابی کی صحبت کو پایا، صحابی کی رفاقت کو پایا، ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا تو یہ شخصیات جو ہیں انہیں تابعی کہا جاتا ہے. یہ تابعی بزرگ جن کا تذکرہ بھی ہم سننے جا رہے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے بارے میں جو آپ کے سیرت نگاروں نے ذکر فرمایا اور آپ کا تذکرہ جس پیارے انداز میں کیا گیا، ایسے عظیم اوصاف آپ کے ذکر کیے گئے، آپ کی عبادت کا جذبہ، آپ کی تلاوت قرآن کا جذبہ، شب زندہ دار بھی تھے، روزے دار بھی تھے، اللہ تعالی جل جلالہ کے مطیع و فرما بردار بھی تھے. حضرت سیدنا قاسم بن ابو ایوب اعرج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات بھر اپنے رب کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے. نوافل کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس حاضری سے فیض یاب ہونا، لطف اندوز ہونا، یہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا. آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. آپ کا تلاوت قرآن کرنے کا انداز کیسا پیارا تھا کہ جب نماز پڑھتے، نماز میں تلاوت قرآن کرتے، اس کے علاوہ تلاوت قرآن کرتے، رب کے کلام کو پڑھتے پڑھتے بعض آیات مبارکہ ایسی آتی ہیں جس میں اللہ تعالی جل جلالہ کے خوف کا تذکرہ کیا گیا، رب سے ڈرنے کی ترغیب دلائی گئی، چاہے اسی طرح جہنم کا تذکرہ کیا گیا، قیامت کی وحشتوں کا تذکرہ کیا گیا، تو آپ کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اس آیت کریمہ کو بار بار تلاوت کرتے، بار بار پڑھتے، چشمان مبارکہ سے، مبارک آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہوتے اور آپ بار بار اسی آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہوتے. یقین جانیے یہ کیفیتیں سعادت مند ارواح ہی کو عطا کی جاتی ہیں. اور آپ کا تو نام ہی سعید ہے، سعید کا مطلب خوش بخت، نیک بخت. آپ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ایک دفعہ آپ نے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 یہ تلاوت کی، اور جب اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھا نا تو بار 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 اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا قاسم بن ابو ایوب کہتے ہیں کہ میں نے گننا شروع کیا تو 20 سے زائد مرتبہ آپ نے اسی آیت کریمہ کا ورد کیا، یعنی 20 ٹائمز سے بھی زائد مرتبہ اسی آیت کریمہ کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بار بار پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ آیت کریمہ جس کی آپ بار بار تلاوت کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے، قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے، قیامت کے دن کا ڈر اپنے دل میں لاؤ، اپنے رب کو یاد کرو. قیامت کے دن کا ڈر، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا ہی میں ابھی سے ہی اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کی طرف قدم بڑھاؤ. کب تک رب کی نافرمانیاں کرتے رہو گے، کب تک رب کی نافرمانیاں کرتے رہو گے، کب تک فسق و فجور کی دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے؟ یہ فحاشی، یہ اوریانی، یہ بدکاری، یہ بد کرداری، یہ بد زبانی، یہ گالیاں بکنا، یہ غیبت، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ نفرت، یہ عداوت، یہ قدورت، یہ گندگیاں کب تک اپنے ساتھ لے لے کے چلو گے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں جو بندہ جو کچھ کر کے آیا، قیامت کے دن یہ اس کے مطابق اپنا پھل پا لے گا. کسی بندے پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی قیامت والے دن نہیں ہوگی. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کی تیاری کرو. سورہ حدید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ تو یہ آیت کریمہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی، 20 سے زائد مرتبہ اسی آیت کریمہ کو بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کا یہ انداز تھا، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ ایسی آیات مبارکہ کا جب تذکرہ آتا، ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے تو بار بار ان آیات مبارکہ کو رپیٹ کرتے، اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے اس پر غور و فکر کرتے، اور عموماً آپ کی مبارک آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہوتے. پارہ 24 سورہ مؤمن آیت نمبر 70, 71, 72، یہ تین آیات مبارکہ بکثرت روایات میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ جب ان آیات مبارکہ کو پڑھتے تو آپ متعدد مرتبہ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے. یہ آیات مبارکہ کیا ہیں، ان میں میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کریں. ارشاد ہوتا ہے فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم. ترجمہ کنز الایمان، وہ ان قریب جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توک ہوں گے اور زنجیریں گسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں. یعنی جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی، بار بار آپ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے اور ان کلمات طیبات کو رپیٹ کرتے، یہ سارا کیا تھا؟ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے، اور جو دل میں خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، قیامت کے دن کی یاد، یہ جو چیزیں تھیں، اس کو مزید اضافہ دلانے کے لیے، مزید ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے آپ بار بار ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے. آج اگر ہم غور کریں، دنیا میں جتنی بھی خرابیاں میں نظر آ رہی ہیں نا، جتنی بھی برائیاں نظر آ رہی ہیں، ان ساری کی ساری برائیوں کی اصل جڑ کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ ان سب برائیوں کی سب سے بنیادی وجہ جو آپ کے سامنے آئے گی وہ ہے خوف خدا کا نہ ہونا. زبان سے اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، لیکن اگر غور کیا جائے کہ رب سے ڈرنے والا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں موجود ہو تو جس کا دل خوف خدا میں دھڑکتا ہو، کیا وہ بندہ جھوٹ بولے گا؟ کیا وہ غیبت کرے گا؟ کیا وہ ملاوٹ کا لین دین کرے گا؟ کیا وہ اپنوں ہی کو دھوکہ دے رہا ہوگا؟ کیا اللہ تعالی جل جلالہ کا ڈر دل میں موجود ہو، اس کے باوجود بندہ کفر کی طرف، سرکشی کی طرف، عداوت کی طرف، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رشوت کے لین دین کی طرف بڑھے گا، اور طرح طرح کے جو گناہوں کے بازار گرم نظر آتے ہیں، اللہ کا ڈر اگر دل میں موجود ہوتا تو کیا رب کا ڈر ہوتے ہوئے بھی بندہ ان کاموں کی طرف قدم بڑھاتا؟ یاد رکھیے، دو چیزیں جن کو آپس میں ضد کہا جاتا ہے، یہ کبھی بھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. ضد، جس طرح دن اور رات، یہ آپ یوں کہہ لیجئے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور اجالا، اندھیرا بھی ہے اجالا بھی ہے، دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ جمع ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اللہ کا ڈر اور گناہ، یہ دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کا ڈر ہے تو گناہ نہیں ہے، گناہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو آئیے، نوکے زبان سے یہ جملہ کہنے کے بجائے کہ میں اپنے رب سے بہت ڈرتا ہوں، میرے دل میں بہت رب کا ڈر ہے، اس کی بجائے حقیقی یاد الہی کی طرف بڑھیں، حقیقی تقوی کی طرف بڑھیں، پرہیزگاری کی طرف قدم بڑھائیں، رب کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دیں. یہ آیات مبارکہ دوبارہ آپ کی خدمت میں تلاوت کروں، پارہ 24 سورہ مؤمن آیت نمبر 70, 71, 72. فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم. ان قریب ان لوگوں کو پتا چل جائے گا، ان قریب یہ جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توک ہوں گے اور زنجیریں گسیٹتے ہوئے کھولتے پانی میں، گرما گرم پانی میں ان کو ڈال دیا جائے گا. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ جب اس طرح کی آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے تو بار بار ان آیات مبارکہ کو رپیٹ فرمایا کرتے تھے. یہ چند باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیسی عظیم شخصیت تھی، جن کو کس طرح کی راہوں سے گزرنا پڑا. اور جس طرح ہمارے پروگرام کا عنوان یہ ہے، موضوع یہ ہے، مشکل راہوں کے مسافر، تو یہ کیسے مشکل راہوں کو عبور کرتے کرتے مرتبہ شہادت کو پانے میں کامیاب ہوئے. ان کے بارے میں حضرت سیدنا اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ المشرفہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر جانے کی سعادت ملی، تو آپ نے ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک تلاوت فرمایا. حضرت سیدنا وقا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں نماز مغرب کے بعد ایک ختم قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے، پورا قرآن پاک تلاوت فرماتے. اور تلاوت کا آپ کا انداز کیا ہوتا؟ حضرت سیدنا عبد الملک بن ابی سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید ابن جبیر ہر دو راتوں میں ختم قرآن فرمایا کرتے ہیں، 15 پارے ایک رات میں، 15 پارے دوسری رات میں. آپ کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی. اور آپ کا انداز کیا تھا؟ حضرت سیدنا جعفر بن ابی مغیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ میں سے جب کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھتا تو ارشاد فرماتے، کیا تم میں ام دہوا کا بیٹا موجود نہیں ہے؟ یعنی مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے پاس آ گئے ہو. سعید ابن جبیر ان کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے کہ ام دہما کا بیٹا تمہارے پاس موجود ہے، تم مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ کی فقاہت، آپ کی علمیت اور علوم قرآن پر، علوم حدیث پر آپ کو وہ دسترس حاصل تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے، ام دہما کے بیٹے کے ہوتے ہوئے تم میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ بہت سارے حوالوں سے اپنی مثال آپ تھے، تلاوت قرآن کے اعتبار سے، نوافل کی کثرت کے اعتبار سے، شب زندہ داری کے اعتبار سے، رب کی اطاعت و فرما برداری کے اعتبار سے، ہر حوالے سے اپنی مثال آپ. اور آپ کا ایک انداز آپ کے سامنے رکھوں، حضرت سیدنا داوود بن ابی ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حجاج بن یوسف نے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو قید کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے شہید کر دیا جائے گا، پہلے ہی آپ نے خبر دے دی مجھے شہید کر دیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ارشاد فرمانے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے اور میرے دو ساتھیوں نے دعا کی تھی، جس وقت ہم نے دعا کی نا تو دعا کی مٹھاس اور دعا کی لذت کو ہم نے پایا، ہم نے جب یہ کیفیت محسوس کی نا کہ دعا میں بہت مزہ آ رہا ہے، بہت لذت آ رہی ہے، مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، تو ہم تینوں نے شہادت کی دعا مانگی. میرے ساتھی وہ دو جو میرے ساتھ اس دعا میں شریک تھے دونوں جامع شہادت نوش کر چکے اور میں شہادت کا منتظر ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو دعا میں لذت اور جو کیفیت ہمیں نصیب ہو رہی تھی، یہ دعا کی لذت اور یہ کیفیت، یہ قبولیت دعا کی دلیل ہے. میرے دونوں ساتھی جامع شہادت نوش کر چکے، اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے امیدوار ہوں کہ میرا رب مجھے بھی شہادت کا منصب عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا داوود بن ابی ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے خیال میں دعا میں لذت کا نصیب ہو جانا یہ دعا کی قبولیت کی علامت، اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے رحمت شامل حال ہوتی ہے تو بندے کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے. اور حضرت سیدنا اسبغ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بڑی پیاری بات ذکر فرمائی، آپ کہتے ہیں کہ سیدنا سعید ابن جبیر یہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے نا قبول ہو جاتی، اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں جو بھی فریاد پیش کرتے ان کی عرض کو، ان کی فریاد کو قبولیت کی سعادت میسر آ جاتی. اور آپ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، کہتے ہیں حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک مرغا تھا، یہ فجر کے وقت مرغا آواز بلند کرتا تھا، اس کے آواز بلند کرنے پر آپ نماز فجر کے لیے بیدار ہوتے ہیں. اور ایک دن ایسا آیا مرغے کی آواز نہیں آئی، جب مرغے کی آواز نہیں آئی تو آپ نماز میں لیٹ ہو گئے. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر جس وقت آنکھ کھلتی ہے تو وہ دل میں وہی کیفیت تھی کہ یہ روزانہ اس کی آواز آیا کرتی تھی، آج اس کی آواز کیوں نہیں آئی؟ آج میں لیٹ کیوں ہوا؟ آپ کے منہ سے جملہ نکلا، اللہ اس کی آواز کو ختم کر دے، اس نے مجھے نماز کے لیے نہیں جگایا. جس وقت آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا نا، تو اس کے بعد اس مرغے کی زندگی میں کبھی آواز نہیں نکلی. آپ کی امی جان نے جب یہ انداز دیکھا تو ارشاد فرمانے لگی، بیٹے کبھی بھی زندگی میں کسی کو بد دعا نہ دینا، ایسا نہ ہو تمہارے منہ سے کوئی جملہ نکلے اور تمہارے منہ سے نکلنے والا جملہ سامنے والے کے لیے آزمائش کا سبب بن جائے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی سیدنا سعید ابن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حجاج کے ہاتھوں کس انداز میں شہید کیے گئے، اور آپ کی زندگی کے چند گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ کی معلومات میں آئے کہ کیسی عظیم شخصیت تھی اور کن راہوں کا مسافر بنتے ہوئے کس انداز میں آپ کو شہید کیا گیا. سیدنا ربیع بن ابو مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس وقت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو قید کر کے حجاج کی طرف لے جایا جا رہا تھا، میں ان کے پاس آیا اور رونے لگا. انہوں نے جب مجھے روتے دیکھا تو ارشاد فرما لگے، کیوں رو رہے ہو؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی تکلیف دیکھ کر اپنا دل کڑتا ہے. ان کو قید کر کے حجاج بن یوسف کے پاس لے جایا جا رہا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرما لگے، کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی، آپ کی اس حالت کو دیکھ کر. ارشاد فرما لگے، یہ بھی کرونے والی بات ہے، یہ تو علم الہی میں میرے لیے مقدر ہو چکا، یعنی جو تقدیر میں ہے اس پر کیوں غم کریں، اس پر کیوں کبیدہ خاطر و رنجیدہ ہوں، میرے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا. یہ کہنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 22. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. زمین میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، یہ سارے کا سارا علم الہی میں پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے. تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ من جانب اللہ، اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، اور بے شک اللہ کو یہ آسان ہے. جو لکھا ہوا مقدر کا وہی تو مل رہا ہے. نہیں، آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. نعمت ملی اسی کی طرف سے، آزمائش آئی یہ بھی اسی کی طرف سے، راحتیں ملی اسی کی طرف سے، نعمتیں ملی اسی کی طرف سے، آزمائشیں آئیں تو بھی اسی کی طرف سے، اللہ کی رضا پہ راضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی دولت مقدر بن جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اور کسی چیز کی کیا طلب. یہ جو آزمائش آ رہی ہے، مجھے قید کر کے لے جایا جا رہا ہے، کوئی جرم تو نہیں کیا، کوئی غلطی تو سرزد مجھ سے نہیں ہوئی، کوئی گناہ تو میں نے نہیں کیا کہ جس جرم کی پاداش میں مجھے جہاں قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی جرم تو مجھ سے سرزد نہیں ہوا کہ جس کی پاداش میں مجھے یہاں قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف یہ تھا کہ حجاج ابن یوسف کی بیعت کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا، اس کے علاوہ جرم کیا ہے؟ اور جس کے بارے میں واضح طور پر ویسے ہی پتا ہو کہ یہ اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، تو پھر اس کی بیعت کے لیے آگے کیوں بڑھیں؟ آپ نے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا جو پروگرام ہوا اس میں ساری باتیں سنی ہیں. یزید صرف بیعت کا تقاضا ہی تو کر رہا تھا، ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بات ہی تو کر رہا تھا، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان پر یہی تھا، ایسے پلید کے ہاتھ میں میں ہاتھ کیسے دے دوں؟ ہمیں اپنے معاملات پر بھی غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی بیعت کے لیے آگے بڑھتے ہیں نا، تو سامنے والے کے کردار کو دیکھا نہیں، اس کی عادات و اطوار کو دیکھا نہیں، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھا نہیں، یہ سعید ہے یہ شقی ہے، نیک طبیعت ہے یہ بدبخت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہے، یہ شریعت مطہرہ سے بیزار ہے، اس طرف تمہارا کبھی دھیان ہی نہیں گیا نا، جناب وہ سارے جا رہے تھے تو میں بھی چلا گیا، تو اتنوں نے ہاتھ دے دیا تو میں نے بھی ہاتھ دے دیا، لوگ سارے کہہ رہے تھے اللہ کا ولی ہے تو میں نے بھی کہہ دیا اللہ کا ولی ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، داڑھی ہے نہیں ہے، شریعت مطہرہ کا باغی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تارک ہے. ہم آگے بڑھے, ہاتھ میں ہاتھ دے کے آگے. جناب گدی بہت بڑی تھی, چاہے گدی بڑی ہو یا پورے گدے والا ہو, شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے والا ہے تو ہی تو ہم اس کی پاسداری کریں گے اور اس کا دھیان رکھیں گے, اس کی بیعت کریں گے, اس کی اطاعت کریں گے. اگر وہ شریعت کا باغی ہے, شریعت ہی سے سرکشی کرنے والا ہے, تو ہم اس کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ الحق احق ان یتبع, حق ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. ہم حق کے تابع, شخصیت کے تابع نہیں ہیں. ہم حق کے پیروکار ہیں, شخصیات کے پیروکار نہیں ہیں. شخصیت حق پر ہے تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے, لیکن جب یہ ہی حق سے کنارہ کشی کر لے گی تو ہمارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یعنی بڑی شخصیت کا بیٹا بھی اگر بڑا ہے تو وہ اسی صورت میں بڑا ہے کہ وہ شریعت کی پاسداری کرنے والا ہے. شریعت کی پاسداری کرنے والا ہے تو ہم اس کے ہیں, اور اگر وہ شریعت کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے تو ہمارا ایسوں کے ساتھ کیا لینا دینا؟ حضرت سیدنا سعید ابن جبیر اپنے حجاج ابن یوسف کے بارے میں جو کلمات کہے تھے اور اس کی بیعت سے انکار کیا تھا, حجاج کو اس پر ٹھیک ٹھاک غصہ تھا. انہوں نے ایسا کیوں کیا, انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سیدنا سعید ابن جبیر آپ نے جام شہادت کیسے نوش کیا, اور حجاج بن یوسف جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی آپ نے کس انداز میں بغیر ڈرے, بغیر ہچکچائے, جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کی بات اس کے سامنے کی؟ سیدنا عون بن ابو شداد عبدی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, جب حجاج بن یوسف کے پاس سیدنا سعید بن جبیر کا ذکر کیا جاتا تو اس کی طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی. ایک مرتبہ آپ کا ذکر ہوا, اس نے اپنے خاص ساتھی ملتمس بن احوص کو اپنے پاس بلایا. 20 افراد کا ایک لشکر تیار کیا گیا اور اس کے سپرد کر کے کہا گیا, جاؤ اور سعید کو پکڑ کر لاؤ. یہ سارے کے سارے افراد ملک شام سے تعلق رکھنے والے تھے. جب یہ سعید ابن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش کے لیے نکلے تو یہ لوگ تلاش کرتے 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 ایک راہب یعنی ایک عیسائی عبادت گزار اس کے پاس پہنچے. اپنے گرجے میں, اپنے چرچ میں وہ بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہے. یہ حضرات وہاں پہنچے, جا کر سوال کیا, سعید ابن جبیر کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کہنے لگا, نام سے تو واقفیت نہیں ہے, کو حلیہ بتاؤ تاکہ مجھے پتا چلے, ہو سکتا ہے میں نے کسی کو دیکھا ہو. اب انہوں نے حلیہ بتایا, چہرہ اس طرح کا ہے, قد اس طرح کا ہے, رنگ اس طرح کا ہے, چال ڈھال اس طرح کی ہے. جب یہ حلیہ بیان کیا گیا تو وہ راہب کہنے لگا کہ اس حلیے کا ایک بندہ میں جانتا ہوں, یہی تھوڑا سا آگے بڑھو گے نا تو فلاں مقام پر وہ سکونت پذیر ہے. یہ حضرات تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے. جس وقت یہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو اس وقت سیدنا سعید ابن جبیر اپنی عادت کے مطابق اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے. آپ کی طبیعت کا حصہ تھا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے بندوں کو اپنے رب کی عبادت ہی سے لگن ہوا کرتی ہے, اس لیے کہ دلوں کا چین اللہ کی عبادت میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس سے پچھلے کلمات اگر پڑھے نا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کا چین پاتے ہیں, اپنے رب کی بندگی بجا لاتے ہیں, رب کی بندگی سے دلوں کا چین حاصل کرتے ہیں. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں. یہ جب حضرات وہاں پہنچے, انہوں نے جا کر سلام کیا, نماز ادا کر رہے تھے, نماز کی حالت ہی میں جا کر سلام کیا. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر نماز پڑھتے رہے. جب آپ نے نماز مکمل کی, ان آنے والوں کو دیکھا, انہوں نے سلام کیا, آپ نے جواب ارشاد فرمایا. یہ کہنے لگے کہ ہمیں حجاج نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں, آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. سیدنا سعید ابن جبیر آپ ارشاد فرمانے لگے, کیا جانا ضروری ہے؟ کہنے لگے, ہاں جانا ضروری ہے, اس لیے کہ ہمارا کوئی مشن نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, ہم صرف اور صرف آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر کوئی مزاحمت نہیں کی, ارشاد فرمانے لگے, چلو میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار. وہاں سے چلے, رات کا وقت قریب تھا, یہ چلتے چلتے اسی راہب کے گرجے میں واپس پہنچے. راہب سے اگر کہنے لگے کہ ہم رات تمہارے پاس گزارنا چاہتے ہیں, راہب کہتا ہے ٹھیک ہے آ جاؤ میرے عبادت خانے میں رہو, رات یہاں گزارو صبح چلے جانا. ساتھ ہی وہ سوال بھی کرتا ہے کہ وہ شخص جس کی تلاش میں تم نکلے تھے وہ تمہیں ملا؟ جی ہاں وہ شخص مل گیا ہے. ٹھیک ہے آ جاؤ رات یہاں گزارو. گرجے میں داخل ہوئے, حضرت سیدنا سعید بن جبیر آپ نے گرجے میں یعنی چرچ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا, میں داخل نہیں ہوگا. اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ شاید اس وجہ سے داخل نہیں ہو رہے کہ یہ اندر رہیں گے میں باہر رہوں گا اور راتوں رات یہاں سے آگے نکل جاؤں گا. کہنے لگے تم جان چھڑانے کے لیے ایسا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں اگر شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے اس سے بڑھ کر شہادت کون سی ہے؟ کہنے لگے پھر گرجے میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی ہوتی ہو, وہ جگہ جو کفر کی علامت ہو, وہ جگہ جو شرک کی علامت ہو, میں اس جگہ میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں. یہ کہہ کر آپ نے انکار کر دیا. یہاں تک کہ راہب کی زبان پر بھی یہ جملہ آیا کہ اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دو, یہ اسلام کی وجہ سے میرے عبادت خانے میں داخل نہیں ہو رہا اور یہ پسند نہیں کرتا کہ جہاں اسلام کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہو میں اس جگہ پر داخل ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے اگر تم باہر رہنا چاہتے ہو تو رہو. راہب کہتا ہے کہ باہر رہنے میں خطرہ ہے اس لیے کہ یہاں ایک شیر اور شیرنی رات کے وقت میں چکر لگاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھی کو گزند پہنچے, کو تکلیف پہنچے, شیر کی طرف سے شیرنی کی طرف سے کو آزمائش کی صورت بن جائے. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر کو سمجھایا گیا آپ اندر آ جائیے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ ارشاد فرمانے لگے ایسی جگہ پر میں نہیں آ سکتا, جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن جہاں اللہ تعالی جل جلالہ کی نافرمانی ہوتی ہو میں اس جگہ پر قدم نہیں رکھ سکتا. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے توجہ دلاتا چلوں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا مجمع بڑھانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں, نافرمانی ہو رہی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بے حیائی کا کام ہو رہا ہے, فحاشی کا کام ہو رہا ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے کو ایسا ماحول بنا ہوا ہے, یا ایسی جگہ کہ جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ بازی بکی جا رہی ہے, ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا بھلا کہا جا رہا ہے, اہل بیت اطہار ان کی عزت و ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے, قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, انبیاء کرام کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں زبان درازی کا سلسلہ جاری ہے. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر کا عمل سامنے آیا نا, باہر شیر شیرنی سے خطرہ ہے اور اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جان جاتی ہے تو جائے, اس جگہ پہ قدم نہیں رکھوں گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جہاں اللہ والوں کو برا بلا کہا جاتا ہو, جہاں دین و ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہو, جہاں عقائد و اعمال اور بندے کے نظریات منتشر ہونے کا خطرہ ہو, وہاں جانے کی حاجت کیا ہے؟ حضرت سیدنا سعید بن جبیر آپ باہر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوئے, اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے جو کہ اس در کا ہوا, خلق خدا اس کی ہوئی, جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. حضرت سیدنا سعید بن جبیر آپ عبادت میں مصروف ہوئے, راہب کے کہنے پر کچھ لوگ چرچ کی چھت پہ چڑھ گئے تاکہ اگر شیر یا شیرنی کی طرف سے کوئی آزمائش کا سامنا ہونے لگے تو ہم تیر چلا کے ان کو بھگا دیں. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں, شیرنی آتی ہے آپ کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کرتی ہے, وہیں آ کے بیٹھ جاتی. کچھ دیر میں شیر آتا ہے, وہ بھی آپ کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کر کے گویا کہ وہ بھی برکتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندے کی, وہ بھی وہیں بیٹھ جاتا ہے. رات گزری, صبح کا وقت آیا, دین اسلام کی حقانیت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے. راہب نے یہ سارا منظر رات کو دیکھا, حضرت سیدنا سعید ابن جبیر کے پاس آتا ہے, کہتا ہے اے اللہ کے بندے جس دین پر تم ہو کیسا شاندار دین ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے نقصان پہنچانے والے درندوں کو بھی تمہارا مطیع و فرما بردار کر دیے, مجھے اس دین اسلام میں داخل کرو نا. کلمہ پڑا, راہب مسلمان ہو گیا. اس کے بعد وہی حضرات آئے جو آپ کو پکڑنے کے لیے آئے تھے, وہ بھی یہ سارا نظارہ دیکھ چکے, معافی مانگنے لگے, آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسا دینے لگے. جس جگہ آپ نے رات گزاری تھی اس جگہ کی مٹی کو بطور تبرک لینے لگے اور پھر کہتے ہیں اے سعید ہم مجبور ہیں، حجاج سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم سعید ابن جبیر کو دیکھنے کے باوجود نہ لے کر آئے تو ہماری بیویوں کو طلاق، ہمارے جتنے بھی غلام ہیں سب آزاد. اے سعید، اب آپ فرمائیے ہم کیا کریں. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر ان لوگوں سے فرمان لگے، اے لوگوں، مجھے تم پر کوئی کلام نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، تم پکڑنے کے لیے لے جاؤ، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، تقدیر آ چکی ہے تو اس کو کون ٹال سکتا ہے. یہ کہنے کے بعد آپ پھر ساتھ چل پڑے. یہاں تک کہ اگلی رات کا وقت آیا. اگلی رات سیدنا سعید ابن جبیر ان حضرات کو کہتے ہیں، دیکھو آج کی رات ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یہ رات میں اپنے رب کی بندگی میں گزارنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے موت کو یاد کروں، نکیرین کے سوالات کے جوابات کی تیاری کروں، عذاب قبر کو یاد کروں، اور اپنے اوپر ڈالی جانے والی مٹی کو یاد کروں، یعنی قبر میں دفنائے جانے کو، آج کی رات اپنے رب کی عبادت میں بسر کروں. ویسے بھی ساری راتیں رب کی عبادت میں بسر ہو رہی ہیں، لیکن آپ کا ایک انداز، ہو سکتا ہے آج کی رات زندگی کی آخری رات ہو. جب صبح ہوگی تمہاری چاہت کے مطابق میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا. کسی نے کہا، ہم سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ سے کسی نشانی کا تقاضا نہیں کرتے، کوئی ضمانت کا تقاضا نہیں کرتے، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے کر لیجئے. حضرت سیدنا سعید ابن جبیر، آپ رات رب کی عبادت میں بسر کرتے ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی بجا لاتے ہیں. یہاں تک کہ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعید ابن جبیر نے رات اس انداز میں گزاری کہ آپ رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، قیامت کے دن کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں سوالات کر رہے ہیں، نجات کا، مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری ہیں. جب سے یہ سفر شروع ہوا تھا تب سے لے کر اب تک نہ آپ نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ آپ کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ یا ہنسنا آیا، آپ رب کی عبادت میں، رب کی بندگی ہی میں مصروف تھے. یہ رات اس انداز میں آپ نے گزاری. اور جس وقت صبح ان لوگوں کے پاس آپ تشریف فرما ہوئے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ خوف خدا کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے آپ پر ایک رقت والی کیفیت. ان لوگوں نے جب حضرت سیدنا سعید ابن جبیر کا یہ انداز دیکھا، کہنے لگے، کاش ہم آپ کو نہ جانتے، نہ ملتے، نہ آپ کو پکڑتے، نہ ہمارا آپ سے کوئی آمنا سامنا ہوتا، ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہمارے لیے بربادی ہے، ہم آپ کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں، ہم کس مصیبت میں جا پڑے. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس بڑے دن میں، یعنی قیامت والے دن میں، خالق کے حضور ہماری طرف سے معذرت پیش کیجئے گا. قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے. آپ کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے. جب یہ سارا گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ مختلف اوقات میں مختلف طرح کی باتیں مختلف حضرات کی طرف سے جاری رہیں، اس کے بعد یہاں سے فارغ ہوئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کر یہ حضرات حجاج کے پاس پہنچے. جب حجاج کے پاس پہنچے تو حجاج ان حضرات کو دیکھتے ہی سوال کرتا ہے، ملتمس، سعید کو لائے ہو؟ جواب دیا، ہاں سعید ابن جبیر کو لے کر آئے. یہ کہنے کے بعد اب اگلا وہ واقعہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے سارے سفر میں یہی عجائبات دیکھے. اور یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب حجاج یہ چیزیں سنے گا دل نرم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ان کی جان کے درپے ہونے کی بجائے یہ آپ کو چھوڑ دے، آپ کے لیے رستہ کھول دیا جائے. جو ہی کہا نا کہ ہم نے رستے میں بڑے عجائبات دیکھے، حجاج نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہنے لگا، یہ ساری باتیں ایک طرف کرو، سعید کو میرے پاس لے کر آؤ. سیدنا سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے لایا گیا. ملتمس، جب آپ کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا اس کی زبان پر یہ جملے تھے، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کو اللہ تعالی کی امان میں دیتا ہوں. جب حجاج کے سامنے آپ کو کیا گیا، حجاج سوال کرتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا، سعید ابن جبیر. سعید نیک بخت، خوش بخت کو کہا جاتا ہے، اور جبیر طاقتور کو. جب یہ بات کی گئی، حجاج کہتا ہے، نہیں، تم سعید ابن جبیر نہیں، تم تو شکی ابن کسیر ہو، بزدل کے بیٹے ہو، طاقتور کے نہیں، بزدل کے بیٹے ہو. اور سعید کا معنی ہوتا ہے نیک بخت، شکی کا معنی ہوتا ہے بدبخت. حجاج کہتا ہے، تم تو شکی ابن کسیر ہو. آپ نے ارشاد فرمایا میری ماں نے میرا نام سعید رکھا ہے، تمہارے کہنے پر شکی تھوڑی ہو سکتا ہوں. جب یہ بات ہوئی حجاج کہنے لگا ہاں تم شکی تمہاری ماں بھی شکی، یعنی تم بھی بدبخت تمہاری ماں بھی بدبخت. یہ جملے سنے. اس کے بعد حضرت سیدنا سعید ابن جبیر آپ نے اگلا جو جواب ارشاد فرمایا کہنے لگے غیب تو تیرے علاوہ کوئی اور جانتا ہے، نیک بخت کون ہے بدبخت کون ہے، سعید اروا کون سی ہیں بدبخت اروا کون سی ہیں، یہ تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، غیب تیرے علاوہ کوئی اور جانتا ہے. حجاج کہنے لگا میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا. اب یہ ایک دھمکی دی جا رہی تھی، تمہیں شہید کروں گا، بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے تمہیں کروں گا. آپ ارشاد فرمانے لگے اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ جلتی ہوئی آگ میں ڈالنا تیری قدرت میں ہے تو میں رب کو معبود ماننے کے بجائے تجھے معبود مانتا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، یہ بندے کی تقدیر رب کے دستے قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے جس انداز میں چاہے نوازے. جب یہ بات ہوئی حجاج نے اگلا سوال کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے. جب یہ بات ہوئی حضرت سیدنا سعید ابن جبیر آپ ارشاد فرمانے لگے وہ تو اولاد آدم کے سردار ہیں، نبی ہیں، مصطفیٰ ہیں، اگلے پچھلے سب سے بہتر ہیں، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. حجاج نے اگلا سوال کیا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ صدیق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، لائق تعریف ہیں، خوش بخت زندگی انہوں نے گزاری اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کاربند رہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا. حجاج نے اگلا سوال کیا عمر کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمانے لگے وہ تو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے طریقے کو انہوں نے قائم رکھا. دونوں ساتھیوں سے مراد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حجاج نے اگلا سوال کیا عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ظلمن شہید کیے گئے، وہ تو کتنے عظیم ہیں، غزوہ تبوک کی تیاری کروانے والے، بیر روما کھدوانے والے، جنت میں گھر خریدنے والے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وحی آسمانی کے ذریعے سرکار کی شہزادی ان کے نکاح میں گئی. حجاج نے اگلا سوال کیا علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے، سب سے پہلے اسلام لانے والے، سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، ان کے شوہر ہیں، امام علی مقام امام حسن، امام علی مقام امام حسین، ان کے والد ہیں. حجاج یوں اس انداز میں سوال کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے جو پینترا بدلا نا، مختلف طرح کی روایات میں مختلف طرح کے سوالات مزید بھی کیے گئے، لیکن یہاں تک جو اجتماعی سوالات کا سلسلہ ہوا، اس کے بعد اگلا سوال کیا، کہنے لگا مجھے یوں لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. آپ نے فرمایا چھپانے والی کون سی بات ہے، جو باتیں تم نے پوچھی ساری کی ساری باتیں سیدھی سیدھی تمہارے سامنے رکھ دی. اب اگلا انداز کیا تھا، یہ لانا اسی جگہ پہ چاہتا تھا کوئی ایسی بات ہو جس کو بیس بنا کر میں ان پر حملہ کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو شہید کروں. حجاج کہنے لگا تم ہنستے کیوں نہیں؟ آپ ارشاد فرمانے لگے مخلوق کیسے ہنس سکتی ہے حالانکہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی کو تو آگ کھا جائے گی. حجاج کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تو یہ بتاؤ ہم کیوں ہنستے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے دل ٹیڑے ہیں اس لیے تم ہنستے ہو. حجاج نے موتی زبرجد یاقوت حضرت سیدنا سعید ابن جبیر کے سامنے ڈھیر کرنے کا حکم دیا. آپ ارشاد فرمانے لگے اگر تو ان سب کو بروز قیامت اپنے فدیہ کے لیے جمع کر رہا ہے تو ٹھیک، وگرنہ یاد رکھ اس دن ایسی گھبراہٹ ہوگی کہ حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے. دنیا کے لیے جمع کی گئی اس کسی چیز میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے جو حلال اور پاکیزہ ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر اپنے نجات کا سامان کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک، وگرنہ یہ سارے کا سارا ہلاکت کا سبب بنے گا. حجاج نے کہا سارنگی اور بانسری لے کر آؤ اور یہاں آ کر بجاؤ. وہ بجائے جانے لگی سیدنا سعید ابن جبیر رونے لگے. حجاج نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے یہ بانسری بجانا شروع کی تو یہ بانسری کی آواز سن کر مجھے قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا اس کی یاد آ گئی. جب وہ سور پھونکا جائے گا اس وقت ساری کی ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی اور دوبارہ سور پھونکنے پر ساری دنیا کو بیدار کر دیا جائے گا. حجاج کہنے لگا سعید تیری ہلاکت. آپ نے ارشاد فرمایا ہلاکت تو اس کے لیے ہے جس کو جنت میں جانے سے روک کر جہنم کی طرف بڑھا دیا جائے گا. آپ اندازہ کیجئے حجاج ابن یوسف کے سامنے اس انداز میں ہر بات پر جواب دینا یہ حضرت سیدنا سعید ابن جبیر ہی کا خاصہ تھا. اگلی بات پھر شروع ہوئی. حجاج حضرت سعید سے پوچھ رہا ہے کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جیسے تو اپنے لیے پسند کرے. خدا کی قسم جس طرح تو مجھے قتل کرے گا قیامت کے دن تجھے اسی انداز میں سزا دی جائے گی. حجاج نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں؟ آپ ارشاد فرمانے لگے معافی ہو بھی گئی تو وہ اللہ کی جانب سے ہے. تیرے سامنے نہ عذر بیان کروں گا نہ آزادی مانگوں گا نہ معافی طلب کروں گا نہ ہی تجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال کروں گا. حجاج کرنے لگا انہیں لے جا اور لے جا کر قتل کر دو. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے دروازے سے نکلنے لگے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حجاج نے کہا واپس لے کر آؤ. واپس لایا گیا اور اگلا سوال کیا کبھی تم ہنسے ہی نہیں آج تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیوں آئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی ذات پر تیری جرت اور اللہ کا تجھ پر حلم دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. تو اتنا دیدہ دلیر ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے بول تیری زبان پر آ گئے اور تیرے اتنے بڑے بڑے بول دیکھ کر بھی میرا رب تجھ پر گرفت نہیں فرما رہا یہ دیکھ کر چہرے پر ہنسی آ گئی. جب یہ بات ہوئی حجاج نے چمڑا بچھانے کا حکم دیا اور چمڑا بچھ جانے کے بعد کہنے لگا ان کو یہیں قتل کرو. آپ کو زمین پر لٹایا گیا آپ قبلہ رو لیٹ گئے. حجاج نے کہا ان کا رخ قبلے سے پھیر دو. جب منہ قبلے سے پھیرا گیا آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے اینما تولوا فثم وجه الله تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو ادھر ہی پاؤ گے. حجاج کہنے لگا ان کا منہ زمین کی طرف کر دو. جب زمین کی طرف منہ کیا گیا آپ نے آیت کریمہ پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى ہم نے اسی زمین سے تمہیں بنایا اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے. حجاج کہنے لگا انہیں ذبح کر دو. آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اور حجت قائم کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بعض روایت میں ذکر کیا گیا آپ نے لا الہ الا اللہ یہ پڑھا دو مرتبہ پڑھا. تیسری مرتبہ یہ جملہ ابھی آپ کی زبان پر آیا ہی تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کر دیا گیا. آپ کی زبان پر جو آخری دعا تھی وہ یہ تھی اے اللہ میرے بعد کسی کو بھی قتل کرنے کی اسے طاقت نہ دینا. حضرت عون بن ابو شداد عبدی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 15 دن تک حجاج زندہ رہا. اس کے پیٹ میں لکمہ پھنس گیا. طبیبوں نے بڑا علاج کیا لیکن کوئی علاج کی صورت نہ ہو سکی اور بالآخر حجاج اس کا انتقال ہو گیا. بار بار اس کی زبان پر یہ جملہ آتا تھا میں نے سعید کو کیوں قتل کیا میں نے سعید کو کیوں قتل کیا. تنہائی میں بیٹھ کر بھی یہ جملے اس کی زبان پر ہوتے تھے. سیدنا سعید ابن جبیر شہید ہونے کے باوجود زندگی کی بازی لے گئے. اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کے درجے بلند کیے اور آپ شہید ہونے کے بعد بھی حجاج کو افسردگی کے عالم میں چھوڑ کر دنیا سے گئے. ہر وقت یہ جملہ کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا. اسی حسرت میں 15 دن کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالی حضرت سیدنا سعید ابن جبیر پر مزید رحمت نازل فرمائے ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے. رب کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ.